بڑا غرق ہو جائے. تم نے دال پہ 72 روپے لگا دی, کہا جی دال تو دعا نہیں کیے, باقی تو مسالے ڈالیں. کہا بھائی تو میرے بارے کا نہیں, کہا جی اس سے کم درجے کی میں نہیں پکا سکتا. کہا بھائی پھر تو عمر ہی آپ باقیوں کے پاس, تیرا میرا گزارا نہیں. گاڑی ٹھیک ہے, موڑ کے چل دیا. دوپہر کے کھانے میں مرغا پکا ہوا ہے, رانی جنہ نے بوٹی کھائی اور اٹھا کے دیوار پہ مارے گا, کیسے پکائے؟ تو نے کہا نیا بابر جی, کہا محمد حسین کہاں ہے؟ اس کو نکال دیا. تیری ایسی طرح تو کون نکالنا, جو اللہ کے انڈر بیویوں سے تو ڈرتا ہی ہے. اور تو کون ہے نکالنے والا؟ بولا اس کا اس نے 72 روپے خرچ کر دیے دال پہ. انہوں نے کہا 7200 خرچ ہو جائیں. بولا اور اس کے پیچھے بگایا سپاہیوں کو, تو وہ یہ بھائی پھیروں کے قریب پکڑا گیا یا مانگا منڈی سے آگے پکڑا گیا. تو انہوں نے کہا چل بھائی مہاراج بلاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ مور منصور کی بات ہے. یہ اس مرحوم نے کہا اور منصور الجھ گیا, لڑ پڑا, واپس نہیں گیا, اسی میں مارا گیا, واپس نہیں گیا. تو منصور نے کہا یہ مور منصور کی بات ہے. دورہ حدیث میں پہنچے ہیں یار مجرور کا نہیں پتا, تو یہ منہ اور مزدور کی راہ کہہ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں. ایک حدیث یاد ہے جس سند ہی وہ مت نہیں. تو لستم بہن کمانے ہو کون ہے وہ ان لوگوں تم سکتیا بہن تل مشقہ تو اور جو لمن اب طویل تو شعور ہوں رباد الافاق اتا المسافات تارتم بالیمن تارتم بالحجاز تارتم بالشام تارتم بالعراق اولئک نفرۃ الحدیث. یہ طلبۃ العلم ہیں, جب یمن کبھی شام کبھی عراق کبھی کبھی حجاز میں یوں اور پھرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک نقل و حرکت تھی علم کے لینے میں دینے میں, تو ہر ہر گھر تک علم ضرورت سے پہنچ رہا تھا. ایک اندر کی حرکت ایک باہر حرکت چل رہی تھی کہ باہر اقوام عالم کو دعوت دی جا رہی تھی اور ان کو ان کے ساتھ ان کو اسلام میں لانے کے لیے ان کے ساتھ ان کو دعوت دی جا رہی تھی. انقلاب ہو رہے تھے, کئی صلح ہو رہی تھی, کئی مخود اسلام میں آ رہے تھے. ایک یوں باہر کی حرکت, ایک اندر میں یہ علماء کی محدثین کی مفسرین کی صوفیاء کی ایک نرم حرکت یہ تھی. تو اس سے ہر حرکت میں علم کی ایک فضا قائم تھی. تو 232 کے بعد بنو عباس کمزور پڑ گئے, ان پر ترک غالب آ گیا. آپ نے فرمایا تھا ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک یہ نہ تمہیں چھیڑے, پر ان کو عباسی چھیڑ بیٹھے اور ان کو اپنی فوج میں رکھنا شروع کیا. موت حسین نے پورے دستے کو دستے لیے, بس وہی ان کے لیے عذاب بن گئے. اور 232 ہجری سے لے کر 334 ہجری تک ترکوں نے کتنے خلفاء قتل کر دیے, کئیوں کو زندہ چن دیا کمروں میں, کئیوں کو زندہ دفن کر دیا, کئیوں کی آنکھیں نکال دی اور کئیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جس کو چاہتے تھے اتار دیتے تھے, جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے. یہ 232 سے 334 کا جو زمانہ ہے بس صرف دعوت ختم ہو. ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اجتماعی طور پر جو اقوام عالم سے اتفاق ہو رہا تھا ان کو اسلام میں لانے کے لیے وہ ختم ہو گیا. اور انفرادی طور پر علماء محدثین مفسرین صوفیہ اور صالحین بے شمار جن کو تاریخ نے ممکن ہے یاد نہ کیا ہو, لیکن وہ اس رب کے لیے کر گئے کہ جو جس کی صفت ہے ما کان ربک کا نسیا ولا یضل ربی ولا ینسا اور یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار واسروا قولكم الا جهروا به انه عليم بذات الصدور من تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اس علیم ذات سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. تاریخ تو بڑی مختصر سی ہے, چند اور آپ کا نام ہے, لیکن یہاں تو اس امت نے لاکھوں کروڑ انسان ایسے پیدا کیے جو کل قیامت کو پتہ چلے گا کہ کتنی کتنی شان والے لوگ اس کل میں اس دن کے لیے اپنے آپ کو کھپا گئے. جن کو نام جن کو کوئی نہیں جانتا اور جن کے لیے کیا ہے وہ ان کو خوب جانتا ہے. تو انفرادی دعوت شریف انفرادی, اس میں عوام بھی صلحاء بھی علماء بھی, لیکن وہ جو ایک حکومت کی طرف سے اور ایک پورا گروہ کا ان کا وہ ٹوٹ گیا آپس کا انتشار. ہارون رشید بن کے متوکل کے مرنے کے بعد شمالی افریقہ سارا بنو عباس سے ٹوٹ گیا اور ابو جعفر کی زندگی میں ہی اندلس الگ ہو گیا تھا کہ بنو امیہ کا ایک لڑکا عبد الرحمن الطافل وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں 5 برس کی جد و جہد کے بعد بنو امیہ کی الگ حکومت وہاں قائم کر دی جو تقریباً 325 سال کے قریب وہاں پھر قائم رہی, پھر 800 سال رہی, لیکن اس میں بنو امیہ نے 325 سال پونے 300 سال کے قریب وہاں دوبارہ حکومت کی ہے. عبد الرحمن الطافل اس کا پہلا حکمران تھا. وہ قرطبہ کی جامع مسجد اور وہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اور یحیٰ بن یحیٰ اور ایسے بڑے بڑے علماء جس میں پیدا ہوئے. تو 334 میں پھر ترک ختم ہوئے اور دیالم آ گئے, دیالم روافظ میں سے. یہ ایک ابو شجاع دہلوی تھا جو شکار کرتا تھا مچھلی کا. ایک دن مچھلیاں شکار کر رہا تھا, ایک آدمی گزرا نجومی, کہنے لگا بھائی جاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پیشاب کی کھاد سے آگ نکلی, اوپر جا کے 3 شعلے بنے, پھر وہ پھٹ کے چھوٹے چھوٹے شعلے بنے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا تیرے یہ تینوں بیٹے بادشاہ بنے. اس نے جوتا اتار لی اور اس کی پٹائی شروع کر دی. بیٹوں نے کہا تو بھی مارو, سامنے روٹی نہیں لگ رہی ہیں تو کیونکہ بادشاہ بن جانا. مارا اس کو, مارا, خوب پٹائی تھی, خوب پٹائی. وہ نیچے سے کہ مار لو بنو گے بادشاہ. ہاں جی, جب اس کی پٹائی ہو گئی نا, کہا چاہے آپ اس کو ایک مچھلی دے دو, کون اتنی پٹائی کی. اس واقعے کے 20 برس کے بعد وہ دہلم بغداد پر قابض ہو چکے اور وہ اسلامی سلطنت کے مالک ہو چکے تھے. اور انہوں نے 334 سے لے کر 446 تک انہوں نے پوری اسلامی سلطنت کو قابو کر لیا اور پوری اسلامی سلطنت جو تھی وہ واپس کے زیر سایہ ہو گئی. ادھر باطنی حسن بن سبا والے اسماعیلی مصر میں اور شمالی افریقہ ان کے ہاتھ میں, اور یہ سارا جو اسلامی سلطنت تھی یہ ان کے ہاتھ میں. اور ایسی قسم کرسی کا عالم حیران قدرت کا نظام ہے کہ کیا سے کیا کر دیتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء واسق البصر قد تطلق. پہلا کا نظام چلا اور ایک خاندان چھوڑا تھا پاکستان سے سلجوکی, یہ ابھرا ابھرا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی. تو تورن پہ جو تھا اس نے آ کر پھر 446 ہجری میں اس نے آ کر ان کے تسلط کو ختم کیا اور ان سب کو پھڑایا اور پھر دوبارہ شاعر اسلام کو زندہ کیا. اور یہ 446 سے لے کر یہ 590 تک کا جو زمانہ ہے, یہ پھر تھا تو ترکی حکومت اور بنو عباس جو تھے وہ ایسے برائے نام تھے, لیکن اس میں وہ جو اجتماعی دور تھا وہ لگ گیا تھا. وہ اس وقت آپس کے غروب ہی چل رہی تھی. اس وقت ترک جو تھے اسے تو بڑے درے, لیکن آپس میں لڑنے میں زیادہ ان کی طاقت کم چل جاتی تھی. ملک شاہ کے مرتے ہی پھر دوبارہ آپس کے غروب شروع ہوئی, ترک کمزور پڑ گئے. تو 590 ہجری میں پھر بنو عباس کو طاقت ملے گی. تو 590 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک, 590 سے 656 تقریباً 56 اور 10 66 سال آخری جو ہیں وہ پھر بنو عباس کے ہیں. لیکن اس میں 610 ہجری میں فتنہ شروع ہو گیا چنگیز خان کا. چنگیز خان جو تموجن کے نام سے پیدا ہوا اور ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا, بھوک کی وجہ سے بچپن میں چوہے مار کے کھایا کرتا تھا. ایک دور اس پر یہ ایسا بھی آیا اور اس کے دشمن اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے. اور اس کا پہلا بچہ جب اس کی بیوی وہاں سے واپس لائی گئی تو اس کی بیوی حاملہ تھی. ایک دور اس چنگیز خان پر یہ بھی گزرا. اللہ تعالیٰ نے ادھر مسلمانوں کی جو حالت دار تھی وہ اتنی پست ہو چکی تھی کہ دین برائے نام رہ گیا تھا, رسمن حسمن, اور علماء بھی مناسب حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے تھے الا ماشاءاللہ, اور اس میں بھی حضرت بغض ضلافتیں نفرت ہم بھی شب ہم لے کرتے, اور یہ اعمال کی آپس میں ایسے اختلافات شدید ہو گئے تھے اور اتنا تعصب اختیار کر چکے تھے کہ اصل چیز سے نگاہ سب کے ہٹ چکی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کی شکل میں اپنے عذاب کو نازل فرمایا, اور علاؤالدین خوارزم نے اس کے جو وفد کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو قتل کروا دیا, تو اس پر اس نے اسلامی سلطنت پہ حملہ کیا. 610 ہجری, 630 ہجری کی قریب. اس کو امید نہیں تھی کہ میں زندہ بچوں گا, اس کو تو اس کی عمر کوئی 50 برس کے قریب تھی جب وہ حملہ آور ہوا ہے, لیکن 20 برس کے اندر اس نے اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. صرف بغداد باقی بچا اور باقی سب اس نے ختم کر دی. بامیان, یہ جو صبح بامیان ہے, اس پر جب اس نے حملہ کیا تو اس کا پوتا اس میں مارا گیا, چوپائی کا بیٹا. اس کے چار بیٹے تھے, جو جی اور اوگائی, چوپائی اور تلوئی. چوپائی کا جو بیٹا تھا وہ بامیان کی لڑائی میں قتل ہو گیا. تو جب بامیان پتہ ہوا تو اس نے کہا اس شہر کا کوئی جاندار زندہ نہ رہے, چاہے کتا ہو چاہے بلی ہو. تو کچھ ورنہ عام دستور یہ تھا جب شہر پتہ کرتے تھے نوجوان لڑکیوں کو الگ, لڑکوں کو الگ, باقی کوڑوں کو قتل کر دیتے. لیکن اس شہر میں انہوں نے کیا بچہ کیا بچی, کیا بڑا کیا چھوٹا, کیا بوڑھا کیا جوان, حتیٰ کہ کتے اور بلے اور مرغیاں بھی سوا کر دی. چوپائی کے بیٹے کے انتقام میں بامیان خون کی نالے بہ گئے. اور یہاں جلال الدین کی دریا سندھ کے کنارے جو آخری لڑائی ہوئی ہے, جس میں جا کر اسلامی سلطنت بالکل صفر ہو گئی اور صرف مصر باقی رہ گیا اور بغداد باقی. تو 656 ہجری میں ہلاکو خان نکلا ہے. جب یہ چنگیز خان مارا تو اس کے چار بیٹے تھے, تو بڑا بیٹے کے بارے میں اسے شک تھا کہ پتہ نہیں میرا ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے دوسرا بیٹا جو اس کو اگدائی تھا اس کو اپنا جانشین بنایا. اگدائی کے زمانے میں فتوحات کرو مسلمانوں سے ہٹ کر یورپ کی طرف چلا گیا, اور اس کا ایک سپاہ کرا تھا سوگدائی بہادر. سوگدائی جو تھا وہ پولینڈ تک پہنچا, جرمنی تک پہنچا, اور وہاں جب وہ ودائی مرا تو تب وہ وہاں سے واپس آیا, ورنہ شاید وہ آگے یورپ سے بھی آگے نکل جاتا. ایسی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ہوئے لہر چلائی تھی پوری انسانیت کے لیے تاتاریوں کی اور مغلوں کی شکل. تو ودائی کا جو رخ تھا وہ یورپ کی طرف ہو. پھر ودائی کا بیٹا تھا پویوک, جب وہ بنا تو وہ ذرا صلح پسند تھا. انہوں نے کہا بھائی اتنا قتل و غارت ہو گیا, بس کرو, جتنی حکومت ہے اسی پر تعینات کرو. تو یہ 5 برس کی اس کی حکومت میں کوئی حملہ آور نہیں ہوئے. لیکن جب وہ مرا تو اس کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا تولوئی تو مر چکا تھا, اس کا بیٹا منگو خان وہ بنا خاقان. تو اس نے پھر ظلم کا تلوار نکالی, مگر جو باقی مسلمان ہیں ان کو بھی ختم کر. تو ہلاکو خان کو اس نے بھیجا بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے. تو 656 ہجری میں ہلاکو خان نے آ کر بغداد پہ حملہ کیا, اور 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ انسان تحفظ کیے گئے, 5 لاکھ انسان اپنی جان بچا سکے, اور وہ بھی بڑی مشکلوں سے. پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا. دریائے دجلہ سرخ ہو کے ایک مہینہ بہتا رہا, اور پوری کتابیں اٹھا کے انہوں نے ڈال دی. اتنی کتابیں تھیں کہ دریائے دجلہ پر پل بن گیا, کتاب رخ ہو گیا دریائے دجلہ کا ان کتابوں سے. اتنا بڑا علمی ذخیرہ جو تھا وہ ایسے ان جدوں سے, ان ویشیوں سے ہو جائے گا. اب اس دوران ایک اللہ کا غیبی نظام حرکت میں ہے. اب نظر یوں آ رہا ہے کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی طاقت کو دکھایا. یہ دعوت مختلف مراحل میں گزری. کبھی موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام تک اللہ براہ راست ہی ختم کر دیتا تھا. جب تورات اتری تو اس کی برکت سے اللہ نے براہ راست عذاب ہٹا کر عمومی طور پر, ورنہ تورات کے بعد بھی بندر بنے, خنزیر بنے, لیکن پہلے ایسا ہوتا پورے کے پورے کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا تھا. تورات کے بعد اس بات کو ختم فرما کر یوشع علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی اور قتال فرمایا. اس کے بعد پھر دعوت کبھی اکیلے چلی بغیر قتال, کبھی قتال کے ساتھ, کبھی کوئی نبی قتال لے کے آیا, کبھی بغیر قتال کے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قتال نہیں کیا لیکن دعوت کی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرض تو بھی میں تو تلوار کے ساتھ بھیجا گیا, اور جو رزق کے تحت روم بھی میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا گیا. تو ہر دور چلا آپ کے ساتھ, کبھی دعوت چلی قتال بھی چلا, کبھی طاقت ہی کوئی نہیں قتال کی تو دعوت چلی. دعوت اپنی ذات میں طاقتور ہے, یہ تلوار کی محتاج نہیں، بغیر تلوار کے بھی پار ہو جاتی ہے. یہ میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں جس سے اس کی آپ، یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں ہر مورخ کا قلم ایک دفعہ رک جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہو گیا، کہ یہ اسلامی سلطنت اب ختم ہو چکی، صرف مصر باقی ہے، مصر باقی، باقی سب ختم ہو چکے ہیں اور ہلاکوں کا لشکر مصر کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک غیبی نظام حرکت میں آیا. ترکستان کے تاجر اچھا چنگیز خان نے اپنی سلطنت کے چار حصے کیے، روس کا حصہ دیا اس نے چوشی کو، اور قراقرم جو اس کا شہر تھا وہ دیا اس نے اس کو اوکودائی کو، اور ایران کا حصہ اس نے دیا تولوئی کو، اور یہ ترکستان کا حصہ اس نے دیا تھا چوہتائی کو. تو جوجی کا بیٹا اباقا، اباقا کا بیٹا درکا، درکا خان کے حکومت ہے، اور مسلمان تاجر ترکستانی وہ سودا لے کے جاتے ہیں اور سودا بیچنے کے ساتھ ساتھ دعوت دیتے ہیں، تاتاریوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ بھی تلوار چلا 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 کے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور کچھ دماغ ان کے بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو وہ ان کو دعوت دیتے ہیں. وہ دعوت چلتے 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 ایک وزیر تک پہنچ گئی. ہماری جماعت تھی اسلام آباد میں آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات، تو اسلام آباد کے ہالیڈے ان ہوٹل میں دعوت تھی، اس لیے کچھ وہاں کے معززین انہوں نے ہمیں بھی ایک کارڈ بھیج، تو ہم تو بن بلائے پہنچ جاتے ہیں، کارڈ ملے تو اور کیا چاہیے، تو ہم تو بڑے خوشی سے چلیں گے، چلو اپنا سودا بیچیں گے. تو انہوں نے ہم پوچھا کہ آپ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے، انہیں ضرور پتا. ایک ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، انہوں نے فرمائی بات یہ کہ نتیجے کے تو ہم مکلف نہیں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا کام مہواد کے جھونپڑوں سے چلا، اور چلتے 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 اسلام آباد کے ہالیڈے ان ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا. یہ اس کا نتیجہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. یہی سوال مجھ سے کیا، بلوچستان میں ہماری جماعت گئی تھی تو اس وقت وزیر اعلیٰ تھا جمالی، انہوں نے کہا آپ کی تبلیغ کا نتیجہ تو کوئی نظر آتا نہیں، کیا نتیجہ ہے؟ پڑھائی بھی بڑھ رہی، یہ بھی پڑھ رہے، وہ بھی پڑھ رہے. میں نے کہا ایک نتیجہ جو میں نے اس کوئٹہ شہر میں اپنی ذات سے دیکھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی جو جہان میں ہو رہا ہے اس کو لکھنا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا بس چاہیے. 1974 میں جب میں کوئٹہ میں چیلا لگانے آیا تھا، آپ کا چپراسی ہماری بات نہیں سنتا تھا، 1991 میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ ہماری دعوت سن رہا ہے. یہ نتیجہ کو خود میں دیکھ رہا ہوں، آپ آمنے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو وہ دعوت چلتے 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 ایک وزیر تک پہنچ گئی، وزیر مسلمان ہو گئے، اب اندر اندر اسلام کو چھپائے اور درکا خان کو اسلام کی باتیں بتائے، نام لیے بغیر، یہ صفات اچھا مذہب کون سا ہے؟ اسلام کا. تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ مسلمان جو آتے ہیں ہمارے شہر میں سودا بیچنے. اچھا اب کوئی آئے تو مجھے بتانا. تب ایک قافلہ آیا تو اس کو پتا چلا تو اس نے اس کو درکا خان کے سامنے حاضر کیا، کہ بولو بھائی کیا دعوت دیتے ہو؟ تو ان کو اسلام کے محاسن بتائے، دعوت کی جو بھی اللہ نے کر جانتا کیا دی. تو درکا خان مسلمان کو یہاں آ کر مورخ حیران ہیں کہ پوری طاقت کی نصارہ کی کہ عیسائی ہو جائیں، اور 100% امکان تھے کیونکہ ہلاکو خان کی بیوی تو بوگا وہ عیسائی تھی، اور اس کا سپہ سرار تک بوگا وہ عیسائی تھا، اور پوری وہ طاقت سے طاقت دے رہے تھے عیسائیت کی، اور یہ مرے ہوئے مسلمان جن کے مقدر میں قبر لکھا ہوا تھا اس وقت، وہ جن کو وہ ایک سب سے گرا پڑا سمجھتے تھے، ان کی دعوت پر انہوں نے کیوں لبیک کہا؟ اس پر سارے مورخین حیران. وہ درکا خان مسلمان ہو گیا، انہوں نے کہا سارے ملک میں اعلان کرو کہ سب میرے دین میں آئیں، سارے اسلام میں آئے. پوری ایک نسل جو تھی چنگیز خان کے بڑے بیٹے کی مسلمان، جو مسلمان ہوئے تو مصر کے بادشاہ کو پتا چلا، رکن الدین بھائی برس کو، تو اس نے فوراً خط لکھا کہ ہلاکو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ میں تاب نہیں لڑنے کی، آپ مسلمان، ہم مسلمان، آپ ہماری مدد فرمائیں. دوسری وقت درکا خان نے خط لکھا اس کو ہلاکو خان کو کہ تم مصر پہ حملہ نہیں کر سکتے، اگر ان سے حملہ کرو گے تو پہلے مجھ سے لڑو گے. اس نے کہا تمہیں چنگیز خان کا قانون یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا کہ کوئی چنگیزی دوسرے کے اوپر ہم کا نہیں ہوگا. میں نے کہا وہ بھی کافر تھا, تو بھی کافر ہے, میں مسلمان ہوں, تو میرا کچھ نہیں لگتا, میں تیرا کچھ نہیں لگتا, وہ میرے بھائی ہیں جو مصر میں ہیں, تو ادھر جائے گا تو پہلے مجھ سے لڑے. تو سارا اللہ تعالیٰ نے نقشہ یوں پھیرا تو ان کو آپس میں ٹکرا دی. انہیں لڑائیوں میں ہلاک و خان کے ساتھ وہ زخمی ہوا, اور پھر انہیں زخموں میں وہ 42 سال کی عمر میں مر کے جہنم حاصل ہو. ان چھوٹے سے تاجروں سے جنہوں نے بغیر سیاسی طاقت کے, بغیر کوئی ظاہری طاقت کے, صرف انہوں نے جا کر اس سے بات چلانا شروع کی, یہ دعوت میں خود اتنی طاقت ہے کہ یہ راستہ اپنا بنا لیتی. پانی راستہ خود بناتا ہے, اس کو آپ چلنے دو, راستہ وہ خود بناتا ہے. تو وہ سارے کا سارا وہ جو خاندان تھا تاتاریوں کا, وہ سب مسلمان ہو گئے. اب ادھر جو نسل تھی ہلاکو خان کی, اس کے اولاد میں ایک تیمور تغلق تھا. تیمور تغلق وہ چوتائی کی نسل, چوتائی کی نسل. تو تیمور تغلق تھا وہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس نے ان سے سوال کیا کہ مسلمان اچھا ہوتا ہے کہ کتا اچھا ہوتا ہے؟ کہنے کہ ایمان پہ مر جائے تو مسلمان اچھا ہے, ایمان پہ نہ مرے تو کتا اچھا ہے. انہوں نے کہا ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اس کو دعوت دی. کہنے کہ اچھا میں ابھی تو ولی عہد ہوں, جب بادشاہ بن جاؤں تو میرے پاس آنا. تو یہ تو انتقال فرما گیا اس کے بادشاہ بننے سے پہلے. ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے جلال الدین سے فرمایا کہ تم ضرور جانا بیٹا, اور اس کو بتانا کہ اس سے طرح بات ہوئی تھی, اور وہ میرا باپ کہہ رہا تھا کہ میں کتے سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں ایمان پہ دنیا سے جا رہا ہوں. تو جب وہ تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں پہنچے تارو سلطنت, کوئی راستہ نہیں ملا پہنچنے کا. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا, رات کو چپ کے اس کے محل کے قریب ہوتے ہوتے جا کر زور سے اذان دی. اذان جو دی تو کھلوئی میں لی ہوئی, یہ کون ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو پکڑ کے لے گئے ان کے سامنے, تیمور تغلق کے سامنے. ابھی تو کون ہے یہ, کیا کیا تم نے؟ کہا جی میں وہ اس شخص کا بیٹا ہوں جو آپ سے اس کی یہ بات ہوئی تھی. اچھا 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 ٹھیک ہے, بتاؤ اب بتاؤ کیا ہے اسلام, ایمان کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دعوت دی, وہ مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے ایک وزیر کو بلایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ تو میں تو پہلے ہی ہوں آپ سے چھپایا ہوا. پھر دوسرے کو بلایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ کہ جی میں ہو جاتا ہوں. چار وزیر تھے, چاروں مسلمان ہوئے. پھر اس نے سپہ سالار کو بلایا کہ ہم مسلمان ہو گئے, تیرا کیا خیال ہے؟ کہ جی میں تو الفاظ کی زبان نہیں جانتا, میں تو تلوار کی زبان جانتا ہوں, یہ مجھ سے لڑ لے مجھے گرا لے تو مسلمان ہو جاؤں گا, نہیں تو نہیں ہوں گا. کہا بھائی یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں, یہ بیچارہ کمزور تھا, تو اتنا بڑا ہاتھی, میں اس کو لڑائی کا تجربہ, تو اتنی لڑائیوں میں شریک ہو چکا, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو جلال الدین احمد اللہ کہنے لگے نہیں 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 جی ہاں میں اس سے مقابلہ کروں گا, آپ اس کا غم نہ کریں, آپ دن طے کریں. دن طے ہوا, منادی ہو گئی, اب یہ ساری رات اللہ کے سامنے, یا اللہ تیری مرضی, اسلام کو پھیلانا ہے تو مجھے کامیاب کر دے, نہیں پھیلانا تو تیری مرضی. اچھا یہ سارا واقعہ ایک انگریز مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا, ہسٹری آف اسلام, کوئی ہمارے مسلمانوں میں لکھا ہوگا تو کہتے ہیں مقابلہ کیا. تو جب اگلے دن مقابلے کے لیے آپ اس کے دونوں ہاتھ میں تلوار, سرا توری سرا اور بڑا اکڑتا ہوا, بڑا ایسے نقرے کے ساتھ, اور یہ خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں ہاتھ. تو جب قریب آئے تو اس نے کہا یہ لو تلوار آؤ. تو انہوں نے تلوار ایک ہاتھ سے تلوار لی, دوسرے ہاتھ سے نا اس کے سینے پہ یہ موقع مارا, دل دور سے موقع مارا, تو تین تلہ بازیاں کھا کے گرا اور گر گئی, ہوش چلے گئے. جب وہ اس کو اٹھایا تو کہنے کے بعد بس ایک ہی موقع سے اسلام دن میں آ گیا, مسلمان ہوا. تو ایک دن میں 10 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. تیمور تغلق کی قبر منگولیا میں ہے, منگولیا چین کے اوپر ایک ملک ہے منگولیا, اور اس کی قبر پہ اب بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہیں. تو اس دعوت نے ہر دور میں, دعوت ختم نہیں ہوئی, دعوت ختم نہیں ہوئی, اجتماعی شکل میں ختم ہوئی, انفرادی طور پر بغیر قوت کے بھی چلی تو کامیاب ہوئی, طاقت کے ساتھ بھی چلی تو کامیاب ہوئی, کیونکہ اصل جو بنیاد ہے وہ دعوت الی اللہ ہے, کہ جب یہ قائم ہو تب اس کے ساتھ قوت بھی مفید ہے، نہ ہو تو بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی کائنات، ایک ایسی تاریخ کی مثال ہے جو رہتی دنیا کا ساری دنیا کو حیران کرتی رہے گی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اتنی بڑی طاقتور قوم کو سب سے کمزور جو ان کی رایا تھی ان کے ہاتھوں وہ بک گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے افراد کے ذریعے سے زندہ فرمایا، ہر دور میں زندہ فرمایا، ہر زمانے میں زندہ فرمایا، علماء بھی چلے، صوفیاء بھی چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیا گزرے دور میں اس کو پھر ایک اجتماعی عنوان سے زندہ فرمایا ہے، ایک اجتماعی شکل سے زندہ فرمایا ہے۔ تو ہر مسلمان تک اس کی ضرورت کا دین پہنچاؤ، کیونکہ اگر ضرورت دیکھو، اگر ایک آدمی تفصیلی علم نہیں جانتا ہے تو اس کا تو کوئی اتنا نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی ضروری علم نہیں جانتا تو اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ضروری علم کا جاننا تو فرض عین ہے، اور تفصیلی علم کا جاننا تو فرض عین نہیں ہے۔ پورے علم کا کو سیکھنا اور سمجھنا یہ تو فرض عین نہیں، لیکن جو علم میرے حساب سے متعلق ہے وہ تو میرے اوپر فرض عین ہے۔ وہ سارے کراچی والوں، سارے لاہور والے، سارے پاکستان والے جو اس کو نہیں جانتے، اس سے بے بلد نابلد ہیں، بے گہرا ہیں، ان تک پہنچانے کے صحیح حقدار تو آپ لوگ، جو آپ کے پاس تفصیل ہے ان کو جا کے تھوڑا سا اجمال بتا دیں، آپ کے پاس لاکھوں ہیں ان کو تھوڑے سے سینکڑوں دے دیں کہ ان کی دال روٹی بھی چل جائے۔ ہم تو آپ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہم اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ بھئی اقوام عالم، پوری کائنات، پورے انسان، یہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں کہ ہم جا کر کس کو کہیں گے تو وہ ہدایت پہ آ جائے گا، لیکن ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کی دعوت، اس کی فضا، اس کی بات کو چلائیں، ہر گھر تک جا کر اپنی بسات جو جہاں تک پہنچ سکتا ہے جانے کی کوشش نہ کریں۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے، آپ ہیں جنہوں نے اس کو ذمہ داری کو اٹھانا ہے۔ اگر دین کو آپ اپنا سمجھیں، میرا ہے، پھر آپ لوگوں میں دیکھیں ضائع ہو رہا ہے۔ ایک ذمہ دار اپنے پودوں کی، اپنی فصل کی، ایک ایک پودے پہ جان دیتا ہے، کوئی ایک شاخ بھی توڑے، میرا تایا تھمر ہوں اتنا بڑا شیشم کا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کی ایک ٹہنی بھی کوئی توڑ دیتا تھا تو اس کو مار مار کے اس کو الٹا کر دیتا، تو نے ٹہنی کو کم توڑا، میں نے تو اس کو پروان چڑھانے میں 30 سال لگائے، تو ایک ٹہنی کو توڑنے رہتا، اور یہاں تو باڑ بھی کٹ گیا، پوری نسل جس نے مسجد کی طرف کو چلنا تھا وہ رقص گاؤں کی طرف چل پڑی، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا ان کے ہاتھوں میں بنسڑیاں آ گئیں، جس زبان نے قرآن کا نغمہ کلاپنا تھا وہ گانے بجانے پہ آ گئی، جن آنکھوں میں حیا ہونا تھا وہ بے حیا ہو گئی، جو کان قرآن سننے کے لیے تھے وہ گانے پہ لگ گئے، جو قدم مسجد کے لیے تھے وہ رقص گاؤں کی طرف چلے گئے۔ تو آپ کی متا لٹ رہی ہے، آپ یوں سوچیں کہ میری متا لٹ رہی ہے، اس طرح سوچیں میرا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ اگر آدمی دیکھا نا کہ میرا سرمایہ لٹ رہا ہے، پھر وہ سب کچھ اس پہ لگاتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ میرا سرمایہ ہے، اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے اندر ایک درد اٹھے گا، ایک غم اٹھے گا، جس میں نیاز صاحب کو اٹھا، ساری ساری رات تڑپتے گزر رہے ہیں، ساری ساری رات تڑپتے گزر رہی، ان پر فرض واجب تو نہیں تھا کہ وہ ساری انسانیت کے لیے تڑپتے، پر میرے بھائیو یہ انسانی ہمدردی اور درد یہ کوئی چیز جیسی ہے، جب بیدار ہو جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، مراد کو اٹھ اٹھ ہوتے ہیں، سارا عالم سوتا ہے، ہم اس درد کو محسوس کریں کہ لوگ نافرمان ہو کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ میں کیا کروں, جب کہ آپ علم والے ہیں, جب کہ آپ دین کے حامل ہیں, ہماری زمین کے ایک انچ پر کوئی قبضہ کرنا چاہ رہے تو ہم تو اس سے لڑیں گے, تو روکیں گے, تو مقابلہ دیں گے, ٹھیک نہیں. پوری 95% نماز چھوڑے بیٹھے ہیں, 95%, ہزاروں میں کوئی ایک ہے جو زکات دیتا ہے, پورا دین مذاق بن گیا ہے. اپنا سمجھ کے, اپنا سمجھ کے ہماری ہائے نکلے کہ اندر میں بے قراری کی شہری پیدا ہو, ہم تو اس کو آپ کے اندر بیدار کرنے کی محنت اور خوشامد کر رہے ہیں. سارے دین کے شعبے ہیں جن کو سنبھالنا ہے, تبلیغ کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے, یہ عوام کے سنبھالنے کا کام تو نہیں, ان کا کام تو چلنا ہے, آپ کا کام بتانا ہے, لیکن آپ نے کوئی نہ بتاؤ. اس لیے میں نے پہلے علم کی بات کی, کچھ میں اپنے آپ کو راسخ کریں, راسخ کے علم بنے, ہوا کے دن کے مت بنے, خود قرآن و حدیث کے چشمے سے سیراب ہونا سیکھیں, خود اس کے حسن اور اس کے اندر کی حکمتوں کو لینا سیکھیں, پھر اس کو بکھیرنا بھی سیکھیں. جیسے سلف صالحین نے اس کو بکھیرا پھیلایا, ان کا مرد امام احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 آدمی مسلمان ہو گئے, ان کی موت بھی ہدایت کا ذریعہ بنی. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 30,000 آدمی مسلمان ہوئے, 1,00,000 آدمیوں نے توبہ کی. تو ہم جن لوگوں میں آپ لوگوں میں پھریں گے تو خود ایک اندر میں درد اور غم پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے سارے عالم سے, میں سے آپ کو چھانٹا ہے, چنا ہے, مخصوص فرمایا ہے, تو آپ اپنی خود قدر فرمائیں. سات بر اعظم ہیں, جہاں تک ہم جا سکتے ہیں جائیں, جہاں ہم نہیں جا سکتے اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا. جو ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا, لیکن جو ہمارے بس میں ہے اس کے تو ہم مکلف ہیں کہ ضروریات زندگی کا دین ہر گھر تک پہنچے. فاضل کی محنت ہر گھر میں پہنچے. میں تھا لاہور میں, گزر رہا تھا ایک سڑک پر, سامنے گھر تھا, اس کا پورا کمرہ شیشے کی دیوار تھی, آگے تو میری اوپر نظر پڑی تو ایک اتنی ساری بچی, اس کو ایک عورت رقص سکھا رہی تھی. تو بادل نے تو یوں گھر گھر پہنچ کے اپنا کام دکھا دیا. ہم یہ انتظار کریں کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم بتائیں, ٹھیک ہے, علم کی شان تو یہی ہے کہ اس کے پاس جایا جاتا ہے, علم کی شان یہی ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے, لیکن بھائیو جب کسی کا سودا نہ بکے تو وہ آواز لگاتا ہے, سائیکل پہ سودا رکھ لیتا ہے, ریڑھی پہ سودا رکھ لیتا ہے اور پھر ہی لگاتا ہے, لے لو لے لو لے لو. اس کے گلے سڑے بھی بک جاتے ہیں, آپ سے زیادہ کھڑا سودا تو کسی کے پاس ہے ہی کوئی نہ. آواز لگائیں, پھر ہی لگائیں, کھلے لوگوں میں. تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس کرنے کو اس نسل کی نسل کے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنائے. تو اس لیے بھائی یہ چھٹیوں کا جو وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی آپ حضرات تبلیغ میں لگا لیں, آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا, اپنی ایمانی صفات میں, اخلاق میں بھی بڑی ترقی ہوگی, اور آپ کے ذریعے سے بہتوں کی زندگی بن جائے گی, سنور جائے گی. جب آپ مدرسے میں ہوں تو اپنی کتابوں سے انصاف کریں, ایسے پڑھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, اس طرح یاد کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, تو پھر تو آپ جا کر واقعتا جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ میں نے کچھ پڑھا ہوا ہے. لیکن اگر ایسے جیسے اب روٹین چل رہی ہے تو آپ کو پاس ہونا کوئی مشکل نہیں ہے, ضروری سوال یاد کرنے پاس, تو کتاب کے بغیر بھی پاس ہو سکتے. لیکن بھائی پاس ہونا تو کوئی معیار نہیں ہے نا علم کا, مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا یہ معیار ہے. اور پھر اس کو لے کر آپ پھریں در بدر گھر بر گھر ساری دنیا میں. مولانا یاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوئی نئی چیز نہیں شروع کی, پرانی چیز ہے, پرانا سبق ہے, صرف چھوڑے ہوئے ایک زمانہ گزرا, ایک عرصہ گزرا, اس لیے ذہن اسے محو ہو گیا. ورنہ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں ایک ایک فرد نے کتنی کتنی قوموں کو ہدایت پر لا کے کھڑا کر دیا. جو یہ زمانہ ہوا ہے گھروں میں بیٹھنے کا دستور ہو گیا, اس لیے وہ چیز محو ہو گئی. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ عوام پر محنت کرنا یہ بھی آپ کے ذمہ ہے, اور علم پر محنت کرنا یہ بھی آپ کے ذمہ ہے. اس کا طریقہ بھی جتنا میرے بس میں ہے یا جو میں سمجھتا ہوں مفید, اپنے لیے جو مفید سمجھا وہ آپ کو بھی عرض کر دیا کہ بھائی یہ راستہ ہے, اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کے علم میں ترقی ہو سکتی ہے, پھر علم آپ کے ذریعے سے آگے پھیل سکتا ہے. رب مبلغ عوام انسان, ممکن ہے آپ کی محنت سے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جو آپ سے بھی زیادہ دین کو لے کے چلنے والے بن جائیں, تو وہ بھی انجام کر آپ ہی کے نام اعمال میں ہوں گے, آپ سے باہر تو نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ سال چلا چار مہینے تین دن, یہ تو پورا ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو اب لوگوں کی زندگی میں لانے پہنچانے کا. جیسے آپ اگر آپ آٹھ سال پڑھتے ہیں اور اس میں مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کبھی کوئی دلیل نہیں مانتے. منتے پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ برابر شرح تہذیب کی کیا دلیل؟ کلو آبا کلو باچا لہٰذا کلو آچا. اب اس کی قرآن حدیث سے کیا دلیل؟ لیکن کیونکہ تلقی بالقبول ہے, تلقی بالقبول ہے, ذہن نے قبول کر لیا ہے کہ آبا اور باچا پڑھنے, خود بھی وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, چاہے وہ سرپا جائے چاہے آئے جائے نہ آئے, کیونکہ ذہن تسلیم کیا ہے. ابھی سال لگاؤ تو چونکہ ذہن تسلیم نہیں کیا, کہاں لکھا سال لگاؤ, کہاں لکھا شیلا لگاؤ, کہاں لکھا تین شیل لگاؤ, جہاں قطبی کا لکھا ہوگا وہیں دیکھ لو شاید یہ بھی لکھا ہو. یہ تو بھائی مسائل ہیں, ذرائع ہیں, وسائل و ذرائع ہیں. ان وسائل و ذرائع سے آیا دین پہنچ رہا ہے. اب یہ غور فرمائیں, یہ چلا, یہ تین چلے, یہ سال, یہ سات مہینے, یہ دو گشت, یہ سروزے, یہ جمعرات, کیا اس سے دین پہنچ رہا ہے اور کیا اس سے لوگوں میں دین آ رہا ہے اور کیا خیر غالب ہے کہیں؟ یہ کہنا کہ بالکل ٹھیک ہو, یہ تو سوائے نبی کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر تبلیغ کسی بھی دین کے کام کا, کسی بھی دین کے کام کا, کہ خیر اگر اس کی شر پہ غالب ہے تو عند اللہ وہ مسموع ہے, مقبول ہے. اگر شر غالب ہو جائے اور خیر مغلوب ہو جائے پھر وہ اللہ کہتا ہے, لیکن اگر خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے تو شر ختم نہیں ہو سکتا, وہ باقی رہے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, وہ باقی رہے گا. لیکن اگر خیر اس پر غالب ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی رہے گی اور وہ کام چلتا رہے گا. جب کوئی کام اپنی پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو رک جاتا ہے, اگر ریل گاڑی پٹڑی سے اتر جائے تو چلے گی تو رک جائے گی. اگر یہ کام اپنی پٹڑی سے اتر جائے گا تو یہ رک جائے گا, یہ بڑھے گا نہیں, رک جائے گا. اللہ اس کو بڑھا رہا ہے, اگر اس کو بڑھا رہا ہے یہی اس بات کی علامت ہے کہ پٹڑی پر چل رہا ہے. ہاں کمی بیشی ہوتا ہی یقیناً رہے گی. جس کام کو انسانوں نے کرنا ہے وہ کام کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا, اس میں بہت سی غلطیاں نقصان رہیں گے, لیکن بھائی اس کی خیر غالب رہے. اس لیے گزارش یہ ہے آپ تمام کی خدمت میں کہ بھائی جو حضرات دورے والے ہیں اس سال کا ارادہ فرمائیں اور یہ یقین کریں انشاءاللہ عزیز کہ ان کے یہ قدم جہاں جہاں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہاں وہاں ہدایت کی ہوا چلائے گا اور دین کی فضائیں قائم ہوں گی. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, جب ارادہ کرے گا تو ہوا چلے گی, ہوا اور پوری کی پوری. دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے انہیں ترکوں میں سے جب عرب ختم ہو گئے, اللہ کا نظام دیکھیں, عرب ختم ہو گئے, طاقت ختم ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو کھڑا فرما کر ان کے ذریعے سے 800 سال تک پوری اسلامی سلطنت کو باقی رکھا. تو اس لیے جو عزیزان دورہ میں ہیں وہ تو سال کا ارادہ فرما. اور جو نیچے والے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. اتنے بڑے مجمع کے نام لکھنا یہ تو بڑا مشکل ہوگا, اور یہ لوگ کھڑے بھی ہو گئے, پتہ نہیں یہ طلبہ ہیں یا غیر طلبہ ہیں, بڑا جو بھی ہیں. تو ایک سال چھٹیوں میں, اور جو نیچے والے ہیں وہ شرک لکھے, اور کیسے لکھے, کیا ہوگی ترتیب تشکیل کی, اپنے اپنے مدرسہ میں لکھوا دیں. بھائی سنیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, بھائی بات سنیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں میرے بھائی, تشریف رکھیں, بیٹھ جاؤ, بھی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. جو بھائی اجتماع کی رات ہے آخری, تو کوئی بات نہیں, تھوڑا جاگ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تشریف رکھیں, تو کوئی معاملے ہیں نہیں, اگر بات کی ہو ضرورت تو بھائی تھوڑا اس کے لیے نکل پڑیں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے سے سمجھ میں نہیں آتی, نکلنے کرنے سے سمجھ میں آتی. خاص طور پر جب ماحول میں ایک چیز نہ ہو تو اس کو سمجھنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے باتوں سے. وہی بات آدمی جا کے ماحول میں دیکھ لے, آسانی سے سمجھ میں آ جاتا, آسانی سے بات دل میں اتر جاتی ہے. تو آپ جتنے کل وقت کرام تشریف فرمائے ہیں, آپ اب یہاں تو سب کا نام نہیں لکھنا مشکل ہے, یہاں ویسے بھی اندھیرا ہے, تو آپ اپنے, چونکہ آپ کی ویسے پڑھائی ہے نہ تو تشکیل تو ہے نہیں, اپنے اپنے مدارس میں جا کر اپنی چھٹیوں کا نظم الاوقات بنائیں, چھٹیوں میں تبلیغ میں جانے کے لیے کوئی ترتیب قائم فرمائیں. انشاءاللہ عزیز اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا, آپ کے علم میں ترقی ہوگی, آپ کے عمل میں ترقی ہوگی, آپ کی صفات میں ترقی ہوگی. جو عوام الناس میں چلے گا, سیکھے گا, ان کے ساتھ چلے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاق میں بلندی ہے, اس کے اخلاق میں ترقی اس کو نصیب فرمائے گا. اپنی چھٹیوں کا جو وقت ہے یہ آپ ذرا سارے کے سارے تبلیغ میں لگائیں. جو دورے میں ہیں اگر نقد سال کو نکل جائیں تو سب سے بہتر ہے, کوئی نئے تقاضے تو اس کو پورا فرما کے چلے جائیں. سال کی ہمت نہیں پڑتی تو پھر بھی کچھ کم لگا لیں, پھر جب حوصلہ بڑھ جائے, ہمت بڑھ جائے, اس میں سال لگا لیں, پتہ نہیں چلتا زندگی بیت جاتی ہے, گزر جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اپنے مقام پر اپنے 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 اس میں رہتے ہوئے, مدرسے میں رہتے ہوئے, ایک چھوٹا سا میں آپ کو مطالعہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کہ جب آپ مطالعہ فرمائیں تو اب آپ کیا کریں, آپ اپنے شیخ جس نے مسامی بھی پڑھنی ہو, جب وہ قطبی بھی پڑھنی ہو, نور النوار بھی پڑھنی ہو, ترجمہ بھی پڑھنا ہو, شرح جامع بھی پڑھنی ہو, اور کیا مقامات بھی پڑھنی ہو, ہدایت بھی پڑھنی ہو, تو یہ تو ایسا ہی ہے, اس کو پہلے کٹے کا گوشت کھلایا, پھر بھینس کا کھلایا, پھر اونٹ کا کھلایا, پھر کنڈے کا کھلایا, پھر بکرے کا کھلایا, پھر دودھ کھلایا, پھر حلوہ کھلایا, آخر اس نے جا کے الٹی کر دی. تو لیکن یہ ہے کہ اب اتنے میں ہر فن کی ایک کتاب کو آپ کوشش کریں, اس کو ساتھ ساتھ آپ یاد فرمائیں, اس کو ایک دفعہ دیکھیں, پھر کتاب بند کر کے اس کو دہرائیں, پھر دیکھیں, پھر کتاب بند کر کے دہرائیں, پھر دیکھیں, پھر کتاب بند کر کے دہرائیں, پھر اس کو لکھیں, پھر اس کو لکھیں. ایک کتاب لکھیں, سب کی کمر نہیں سکتی.